یعنی اگر کوئی سوال پوچھے والدین کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے، خالاؤں کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، پوری تاریخ اسلام میں صرف دو شہزادے، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، میں حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھا، دیکھا حسن اور حسین آپ کے سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، کیوں نہ کروں، یہ تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں جن کی مہک کو سونگتا ہوں، میں کیوں محبت نہ کروں، یہ تو میرے دو پھول ہیں، ان کی خوشبو کو میں سونگتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی ابن طالب، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے، اب ذرا سن لو جو میں سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں نا آپ سے، یہ آپ کو قیامت میں کام آئے گا. حضور نے فرمایا، حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا. وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت سیدنا زید ابن ارقم فرماتے، حضور نے فرمایا، اب سن لو، اب ایک اور چیز بالکل واضح فرما، نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی. حضور نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی. جو تم سے لڑے گا گویا وہ مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہا، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا، حسن محبوب ہے، حسین محبوب ہے، فاطمہ محبوب ہے. حضرت انس فرماتے، کہا کرتے میرے بیٹوں کو بلاؤ، اور جب دونوں آتے انہیں چومتے، اور حضور کریم علیہ السلام دونوں شہزادوں کو اس طرح لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیتے، سینے سے حضور کریم علیہ السلام لگا لیتے. امام عالی مقام کا مقام کس قدر بلند ہے. آؤ ذرا سنو، یہ احادیث مقدسہ، تاریخ تو بعد میں آتی ہے، احادیث کے مقابلے میں تاریخ کی کیا ویلی اور کیا اوقات ہے، یہ تو فرمان رسول ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد شداد بن حاز سے روایت کرتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے. حضور نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کی، اللہ اکبر کہی حضور نے، نماز شروع ہو گئی. نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا، سجدہ کیا طویل. اچھا مجھے بتائیں، ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، سجدہ طویل کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ ایک خوف پیدا ہوگا، ڈر جائیں گے کہ امام صاحب کیا ہیں بھی یا نہیں، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، کیا ہو گیا. یقیناً کوئی ایک آدھ آدمی سجدے سے سر اٹھا کر کے ضرور دیکھے گا، ایسا ہی ہوگا نا. سنو، نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا. شداد کہتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، شہزادے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر سوار تھے. سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر سوار تھے. میں پھر سجدے میں چلا گیا، دیکھا میں نے، پھر میں سجدے میں چلا گیا. جب حضور علیہ السلام نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں اتنا طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امر الہی تو واقع نہیں ہو گیا، یا آپ پر وحی تو نازل نہیں ہونے لگی؟ حضور نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے مجھے جلدی کرنا اچھا نہیں لگا، بیٹا سوار تھا اس لیے مجھے جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو گئی. یعنی وہ شہزادے اتر گئے، پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی. اللہ اکبر، کیا شان! شہزادے پشت انور پہ آ کے بیٹھے، میرے آقا سجدہ طویل فرما دے. اللہ اکبر! سوچو تو اس صحیح مسلم مسلمانوں کیسی عظیم شان ہے ان شہزادوں کی. حضرت یعلی بن مرہ، یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، حسنین کریمین حضور کی طرف چل کر آئے، بس ان میں سے جب ایک پہنچا، اب محبت دیکھو حضور کی، ایک پہنچا اپنا بازو حضور نے اس کے گلے میں ڈال دیا، دوسرے شہزادے پہنچے اپنا دوسرا بازو حضور نے ان کے گلے میں ڈال دیا، اللہ اکبر، بعد ازاں ایک کو چوما، پھر دوسرے کو چوما اور کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا، ہم حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ آپ نے حسن اور حسین کی آواز سنی کہ دونوں رو رہے ہیں، سفر میں ہیں حضور، حضرت فاطمہ بھی ساتھ ہیں، شہزادے بھی ساتھ ہیں، آواز سنی کہ حسن اور حسین دونوں رو رہے ہیں، دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی تھے، بس آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے فاطمہ میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں یہ؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کی انہیں سخت پیاس لگی ہے، حضور کریم علیہ السلام نے پانی لینے کے لیے حضور مشکیزے کی طرف بڑھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی، لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی، آپ نے لوگوں کو آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر کجاووں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر ایک قطرہ بھی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا ایک بچہ مجھے دو. انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے آپ کو دیا، آپ نے پکڑا سینے سے لگایا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے، خاموش نہیں ہو رہے تھے. ابو ہریرہ فرماتے پس میں نے دیکھا حضور نے ان کے دہن میں اپنی زبان مبارکہ داخل کر دی، منہ میں زبان مبارکہ ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگ گئے، حتیٰ کہ سیرابی کی وجہ سے سکون آ گیا، سکون میں آ گئے. میں نے دوبارہ رونے کی آواز ان کی نہ سنی، جبکہ دوسری طرف سے بھی ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے فرمایا دوسرا بھی مجھے دو. حضرت فاطمہ نے دوسرے شہزادے بھی حضور کو دیے، حضور نے ان کے ساتھ وہی کیا، اپنی زبان حضور نے ان کے دہن میں داخل کر دی. فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کی رونے کی آواز بند ہو گئی. اللہ اکبر! دیکھو اس دنیا میں سب سے افضل پانی ہے زمزم کا، اس سے افضل پانی ہے کوثر کا، اس سے افضل پانی ہے جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اللہ اکبر! یہ کون سا پانی ہے جو زبان رسول سے نکل رہا ہے، جسے شہزادے جو ہے پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، یہ کون سا ایسا پانی ہے؟ میں کہیں پڑھا میں نے کہ جب ہم حوض کوثر کا پانی پیئیں گے تو پانی ایسا ہوگا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو جن شہزادوں نے بچپن سے لے کر بچپن ہی میں زبان رسول کو چوسا ہو، میں سمجھتا ہوں فرات کا پانی انہیں پیاسا نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر! حسین نہیں ترسے پانی کے لیے، یہ کہو کہ پانی ترسا تھا نب حسین پہ لگنے کے لیے. اللہ اکبر! یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا حسن اور حسین آپ کی شکم مبارک پر پیٹ مبارکہ پر کھیل رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں حالانکہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, یہ دونوں میرے پھول ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ایک روز حضور میرے یہاں تشریف لائے. اب ذرا سننا کتنی محبت ہے حضور کو. ایک روز حضور میرے یہاں تشریف لائے, فرمایا فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی حضرت علی ان کو ساتھ لے گئے. حضور اپنے شہزادوں کی تلاش میں نکلے, مدینہ منورہ نکلے, انہیں پانی پینے کی ایک جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا. ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی موجود تھی. اب دیکھو حضور نکلے, اب یہ وقت ایسا تھا کہ بس تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکلنے والی تھی یا دھوپ اس طرف آنے والی تھی. حضور نے فرمایا اے علی خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا, خیال رکھنا تم میرے بیٹے کو گرمی بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا. اللہ اکبر کس قدر خیال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہزادوں کا, حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے حسن اور حسین کے لیے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی, اور جس سے میں محبت کروں گا اس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے, نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حسن اور حسین کے بارے میں جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے یہاں بھی مقبوض ہو گیا, اور جو میرے یہاں مقبوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا, اور جو اللہ کے یہاں غضب یافتہ ہو گیا تو اللہ نے اسے جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا جہاں اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. کبھی عداوت نہ رکھنا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادوں سے حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا میں فاطمہ حسن حسین جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے, ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا, تا آنکھ لوگ حساب کتاب کے بعد جدا جدا ہو جائیں گے. فرمایا جمع ضرور ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں. حضور نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار مردوں میں چوتھے تم ہو, وہ چار میں تم حسن اور حسین ہیں, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ حضرت علی فرماتے حضور نے مجھے بتایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں یعنی علی خود, فاطمہ حسن حسین ہے. میں نے عرض کی آہا ہا کمال ہو گیا, خدا کی قسم سے کمال کر دیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنو ذرا, حضرت علی فرماتے حضور نے مجھے بتایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں یعنی حضرت علی خود, فاطمہ حسن اور حسین. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم تو آئے نا جنت, ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. اللہ اکبر. غور فرمائیے آپ کیا شان ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں, حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے, حدیث سن لو پھر دوسری بات کی طرف میں بڑھتا ہوں وقت دیکھ کر کے, جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار تو نے مجھے اپنے دو ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے سے مزین نہیں کیا، میرے دو ستون وہی ہیں، حسن اور حسین یعنی جنت کے دو ستون وہی ہیں، حسن اور حسین۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادوں کی۔ تو احادیث مقدسہ بہت بہت احادیث مقدسہ ہے، اور وقت بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے جائے گا، ہم اس کو یہاں پر چھوڑ کے یہاں پر روکتے ہم اسے اور دوسری باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی، دیکھو ایک بات یہ ذہن میں رکھو، اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا بندہ مجھ سے کیسے متاثر، آپ اسے کیسے متاثر کریں گے؟ اہل علم فرماتے ہیں صرف اخلاق سے، آپ کے اندر اگر اچھے اخلاق ہوں گے سامنے والا خود بخود آپ سے متاثر ہو جائے گا۔ سوچو اخلاق کی خیرات بٹی پیارے مصطفیٰ کے گھر سے، اخلاق دنیا نے سیکھی حضرت علی سے، اخلاق سیکھے حضرت فاطمہ سے، تو امام حسین تو انہی کے شہزادے ہیں، تو اخلاق کی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنے خاص خادم کو بھیجا مدینہ شریف، تم مدینہ شریف جاؤ اور گویا میرا یہ پیغام تم حسین تک پہنچاؤ۔ انہوں نے عرض کی، حضور میں نے تو امام علی مقام کو نہیں دیکھا، آپ ذرا پہچان بتائیں۔ فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب تم مسجد نبوی پہنچو گے، حلقہ دیکھو گے لوگوں کا جم غفیر ہوگا اور سب ادب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، بس سمجھ جانا وہی حلقہ حسین کا حلقہ ہے، وہ حلقہ حسین کا حلقہ ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح تربیت فرماتے تھے امام علی مقام اپنی محفل میں آنے والے لوگوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں امام حسین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت کنیز آئی آپ کی اور اس نے پھولوں کا گلدستہ لا کر پیش کیا، حضرت نے سونگا پھولوں کو اور کنیز سے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے، میں نے عرض کی، حضرت آپ نے گلدستے پر اتنی اچھی خوبصورت کنیز کو آزاد کر دیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے مجھ سے امام علی مقام نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ دو، لہذا اس کے لیے سب سے اچھا تحفہ میں نے یہ سمجھا کہ اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ شان، اللہ اکبر۔ شہزادہ رسول ہونے کے باوجود اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک شہزادہ رسول امام علی مقام تھے، شہزادہ رسول ہونے کے باوجود تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بڑی عاجزی بڑی انکساری تھی۔ آج میں اپنے لوگوں کی حالت دیکھتا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا تکبر کی وجہ سے گردنیں اکڑ گئی، ایسا لگتا ہے کہ لوہے کے سریے فٹ کر دیے گئے ہوں۔ بعض میں مولویوں کو بھی دیکھتا، نماز پڑھائی سامنے محراب کے دروازے سے غائب، ادھر غریب موجود ہیں، امام صاحب سے ہاتھ ملائیں گے، امام صاحب سے ملیں گے۔ بعض پیروں کی حالت بھی یہی کہ صاحب آرام کرنا ہے تو اس مرید کے گھر میں جس کا بنگلہ ہو، لینڈ کروزر ہو، قیمتی گاڑیاں ہو۔ یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، ابھی اپنے مبارک گھر سے نکلے، آگے بڑھے، کچھ مزدور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھال میں کھانا کھا رہے تھے۔ کسی مزدور نے کہا، وہ دیکھو شہزاد رسول، انہیں بلاؤ اور کہو کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہماری کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ شہزاد رسول سے کہا، امام علی مقام ان کے ساتھ آئے اور انہی کے درمیان میں بیٹھ گئے اور تھال میں سے امام علی مقام کھانا تناول فرما رہے۔ غریبوں کے ساتھ. اللہ اکبر, کھانا تناول فرمایا, دو چار لقمے لیے, پھر فرمانے لگے مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی, میں تو گھر سے کھانا کھا کے آیا تھا, تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے میں نے تناول کر لیے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فقور, کل مختال فقور, بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. نہیں, یہ ہماری کام نہیں ہے, غرور تکبر یہ ہمارا کام نہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, ہمارے آقا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. حضور غوث پاک اللہ اکبر توتی بولتا تھا نا اپنے حضور غوث پاک کا, اپنے دور میں کیا قیامت تک بولے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضور غوث پاک کے ایک علاقے میں داخل ہوئے, سارے امیر و کبیر لوگ آ گئے, ان کو پتا چلا کہ آج رات یہاں پہ قیام فرمائیں, سارے لوگ آ گئے. حضرت پتا چلا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں. ایک امیر شخص آ کے بڑا, حضور میرے گھر تشریف لے آئے, میرے گھر تشریف لے آئے, میرے غریب خانے تشریف لے آئے. فرمایا یہ بتاؤ اس علاقے میں سب سے غریب آدمی کون ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ بلند کیا, کھڑا ہو گیا, حضور میں ہوں. فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور میرے پاس تو مکان نہیں ہے, جھوپڑا, بارش برستی ہے تو بس جان بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے جاتا ہوں. فرمایا آج کی رات تمہارے گھر قیام کروں گا. یہ چیز ہونی چاہیے پیروں کے اندر, یہ صلاحیت ہونی چاہیے. سیٹھ یرغمال بنا لے, وڈیرے یرغمال بنا لے, پیسوں میں تم کھیلنے لگ جاؤ, غریب آدمی کو تم لفٹ ہی نہیں کراؤ, غریب آدمی سے تم ہاتھ ہی نہیں ملاؤ, ایسی پیری کس کام کی؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. آستانوں کا کام, خانقاہوں کا کام, حجروں کا کام, پیروں کا کام, لوگوں کی جھولیاں بھرنا ہوتا ہے, ان کی جیبوں پر ڈاک مارنا نہیں ہوتا. جھولیاں بھرتے ہیں پیروں, آستانے مدد کرتے ہیں غریبوں کی. یہاں تو اب سارا کا سارا معاملہ الٹا چل رہا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, قم بھی اذن اللہ, جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گیا گورکن. آج وہی حال ہو گیا, عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, غریب مریدوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یہ آستانوں کے بگاڑ کا کام اسی وجہ سے ہوا کہ علماء نے اپنی اولاد کو عالم نہیں بنایا, پیروں نے اپنے شہزادوں پہ توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ یہ بگاڑ آ کر کے پیدا ہو گیا, اور یہ بھیڑیے قسم کے لوگ آ کر کے اب آستانوں میں بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالی سنی آستانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر, یہ شان حضور شہزاد رسول کی, غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا. مورخین کہتے ہیں وہ بڑے سخی تھے, ان کا گھرانہ ہی سخی, کوئی در پہ آیا خالی ہاتھ نہیں گیا, ہر ایک کو نوازا شہزادہ رسول نے. اللہ اکبر, حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے والد محترم یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر کے جاتے, اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے کہ آپ کی مبارک پشت پر نشانات پڑ جاتے, وہ وزن لے کے جو جاتے نا نشانات پڑ جاتے. ایک مرتبہ ایک سائل امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے, نماز کو مختصر کر کے دروازے پہ تشریف لائے, دیکھا کہ سائل واقعی محتاج ہے, مانگنے والا واقعی محتاج ہے. آپ نے اسی وقت قادم سے فرمایا ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے؟ ساری لے کے آؤ. عرض کی حضور صرف 200 درہم ہے. فرمایا لے آؤ. عرض کی حضور یہ تو آپ کے گھر کے خرچے کے ہیں. فرمایا ہمارا گزارا ہو جائے گا, ہمارا گزارا ہو جائے گا, اس محتاج کو دینا اولین فرض ہے. چنانچہ 200 درہم منگوا کر آپ نے سائل کی خدمت میں پیش کر دی, اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو کیسا شفیق گھرانہ ہے, 200 درہم دے کے فرمایا ہمیں معاف کر دینا, ہم تندرست تھے, اتنا ہی گھر میں تھا جو تمہیں دے پائے, 200 درہم عطا فرما دی. اللہ اکبر, ایک مرتبہ بیت المال سے بڑی رقم ملی، آپ وہ رقم لے کے گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد میں بیٹھ گئے، ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے. ایک شخص نے عرض کی، حضور آپ دوسرے کپڑے لے لیں، یہ کپڑوں پہ پیول لگے ہوئے ہیں، یہ رقم اپنے لباس اور ضروری اشیاء پہ خرچ کریں. فرمایا، اپنے آرام اور آسائش سے بہتر یہی ہے کہ یہ رقم کسی محتاج کی حاجت پہ خرچ کی جائے. چنانچہ ایک محتاج آ گیا اور آپ نے وہ ساری رقم اس کو عطا فرما دی. اللہ اکبر. اچھا، ان بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. ایک دیہاتی، ایک عرابی آ گیا امام عالی مقام کی بارگاہ میں، دیکھا کہ ہجوم ہے، خلقت ہی خلقت ہے. اب پریشان ہو گیا کہ مجھے ہیلپ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، کچھ پیسہ ہو تو میرے فکر و فاقے کا ختم ہو جائے، کیا کروں. اس نے ایک پرچی پر عربی میں کچھ لکھا، اس نے ایک تحریر لکھی اور بھیجی. کہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے میں ایک دانہ خرید سکوں، میری حالت شہزاد رسول آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں. میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب خریدار مل گیا ہے. پرچی چلی گئی، جواب آنے میں تاخیر ہو گئی، اس نے دوسرا پرچہ لکھ دیا. کہنے لگا، جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے، لوگ صاحب فضل و ثقافت کے در پہ گئے تھے، تمہیں کیا ملا؟ کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے، جھوٹ ہوگا. کہوں گا کہ سقی نے اپنا مال روک لیا ہے، بات نہیں مانی جائے گی. یہ دوسری پرچی آ گئی، امام علی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کے لیے بھیج دی، ساتھ میں اشعار بھی لکھ دیے. مطلب یہ فرمایا، تم نے جلدی کر دی، 10,000 درہم دیے، پرچی بھی بھیجوائی. اس نے کھول کے پڑھا، لکھا گویا تم نے جلدی کر دی تو تمہیں قلیل حصہ ملا. 10,000 درہم دیے، لکھا تم نے جلدی کر دی تمہیں قلیل حصہ ملا، اگر جلدی نہ کرتے تمہیں اور زیادہ ملتا. اب یوں سمجھ لو، یہ سمجھ کے جانا، 10,000 لے جاؤ، یہ سمجھ کے جانا کہ تم نے ہماری بارگاہ میں سوال کیا ہی نہیں اور حسین نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. لے جاؤ، جاؤ، ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. یہاں کوئی سیٹھ 1,000 روپیہ دے دے تو احسان جتاتا ہے نا، 1,500-2,000 دے دے تو احسان جتاتا ہے، 10,000 درہم دیتے ہیں اور اللہ اکبر، دل دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ سقی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، امام علی مقام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ کہہ رہے تھے، آہ کتنا بڑا غم ہے، آہ کتنا بڑا غم ہے. آپ نے کہا، میرے بھائی آپ کو کیا ہو گئے؟ کہا، حسین موت میرے سامنے، میں موت کو دیکھ رہا ہوں، مجھ پر لوگوں کا قرضہ ہے جو 60,000 درہم تک کا بنتا ہے. آپ فکر نہ کریں میرے بھائی، میں گھر پہنچتے ہی ادا کر دوں گا. نہیں حسین، مجھے بڑی فکر ہے، اگر میں اس طرح دنیا سے چلا گیا تو رب کی بارگاہ میں تو مجھ سے سوال ہوگا. آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دے دوں گا. فوراً گھر پہنچے، جن جن سے قرض لیا تھا سب کو بلایا اور اپنی جیب سے امام علی مقام نے 60,000 کا قرضہ اتار دیا. اللہ اکبر. یہ شان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، بڑا علم رکھتے تھے امام علی مقام. ظاہر سی بات ہے، مدینت العلم کے شہزادے. انا مدینت العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو مجھے بتاؤ پھر امام علی مقام کے علم کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرنے سے متعلق مسئلہ درپیش آیا کہ کب وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. انہوں نے امام علی مقام سے پوچھا، آپ نے فرمایا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز بلند کر دے بس اسی وقت اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، وہ وظیفے کا مستحق ہے، جیسے ہی وہ آواز نکال دے۔ اللہ اکبر۔ ایک عربی امام علی مقام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے جد امجد یعنی نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، جب تم سوال کرو تو چار قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، جب تم بھی سوال کرو تو چار قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، ایک عربی شریف سے، کریم آقا سے، حامل قرآن سے، حسین و جمیل سے۔ حضور نے فرمایا جب سوال کرو تو چار قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، یا تو وہ عربی شریف ہو، یا کریم آقا ہو، یا حامل قرآن ہو، یا حسین و جمیل ہو۔ اب سنیں اس عربی کی بات، مجھے بڑی شاندار لگی، اور پھر امام علی مقام نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ کہنے لگا عرب تو آپ کے جد امجد کے صدقے سے شریف بنے، کرم یہ تو آپ کی سیرت اور عادت ہے، حامل قرآن ہونا ارے قرآن تو آپ ہی کے گھر میں نازل ہوا ہے، رہا خوبصورت ہونا، حسین و جمیل ہونا، تو میں نے آپ کے نانا جان کو فرماتے سنا اگر تمہیں کسی کو دیکھنے کا شوق ہو، یعنی کسی حسین و جمیل کو دیکھنے کا شوق ہو، تم میرے بیٹوں حسن اور حسین کو دیکھو۔ میں نے سنا حضور سے، امام علی مقام اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے بیان کرو۔ اس نے حاجت لکڑی سے مٹی پہ لکھ دی، زمین پہ لکھ دی۔ امام علی مقام نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے سنا ہے کہ آدمی کی قیمت اس کی خوبی کے مطابق ہوتی ہے، میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے بھلائی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر ایک جواب صحیح ہوا ایک تہائی مال لے جانا، دوسرا جواب ٹھیک ہوا دو تہائی مال لے جانا، تیسرا جواب ٹھیک ہوا تین تہائی مال لے جانا، اور بھی ایک دو سوالات یہ کروں گا سارا مال تمہیں دے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ عراق سے اس وقت آپ کے پاس مہر لگی ہوئی ایک تھیلی آئی تھی جس میں دراہم موجود تھے۔ وہ عربی کہنے لگا سوال کیجئے شہزادہ رسول، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی قوت دینے والا ہے، وہی برائی سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ آپ نے پوچھا عربی یہ بتاؤ کون سا عمل افضل ہے؟ اس نے کہا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا آدمی کے لیے ہلاکت سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اس نے کہا وسوق باللہ، اللہ تعالی پہ کامل بھروسہ، کامل یقین۔ آپ نے فرمایا آدمی کی زینت کس چیز میں ہے، انسان کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ اس نے جواب دیا علم ہو تو اس کے ساتھ حلم بھی ہو، برداشت بھی ہو نا، علم ہو تو حلم بھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر علم کی دولت نہ ہو تو پھر، کہنے لگا مال مال کرم، مال ہو سخاوت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر، اس نے کہا فکر مع صبر، فکر ہو ساتھ میں صبر بھی ہو، غریبی آئے نا تو صبر بھی ہو، فکر ہو صبر بھی ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر، اس نے کہا تو پھر آسمان سے بجلی آئے اور اسے جلا کر کے بسم کر دے۔ یہ کہنا تھا امام علی مقام مسکرائے، فرمایا سارے درم تو لے جا، یہ سارے درم تو لے جا، تو نے میرے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اللہ اکبر، شہزادہ رسول ہے، ہماری تو حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ شہزادہ رسول ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں زارو قطار آنسو ٹپکتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، 25 حج کیے، پیدل حج کیے امام علی مقام، 25 حج پیدل کیے حضور امام علی مقام، اللہ اکبر۔ یہ امام علی مقام کی عبادت کا حال ہے. اب یہ 12:15 ہو گئے, آپ کہو تقریر روک دیتا ہوں, کہو تو میں آگے بڑھتا ہوں. پانی پلا, پانی 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 پلا. اللہ اکبر, باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک و صلی صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور حالات و واقعہ سنیں آپ شہزاد رسول کے. مورخین کہتے ہیں امام علی مقام نے 5 شادیاں کی, ازواج کی تعداد امام علی مقام کے 5 ہے, 5 بیویاں تھیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ سوال کرنے کا شوق ہوتا, کہنے لگے شاہ صاحب ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی ازواج کی تعداد 5 تھی. میں نے کہا بھائی شہزاد رسول کسی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہوگا پھر آپ نے شادی کی, تو اس میں اتنا بڑا رستو بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے افلاطون بننے کی کہ تم کہتے ہو کیا معاذ اللہ شہزاد رسول ناجائز کام کریں گے؟ تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں بے وقوف آدمی؟ 5 ازواج امام علی مقام کی, 6 اولادیں ہیں امام علی مقام کی کل. یہ اب سنتے چلیں پوری تفصیل. 5 بیویاں, 5 ازواج, 6 اولاد. آپ کی پہلی زوجہ کا نام یا ایک زوجہ کا نام حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ, دوسری اہلیہ حضرت معظمہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ, تیسری اہلیہ حضرت رباب, بعض نے رباب پڑھا بعض نے رباب پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ, چوتھی اہلیہ حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ, 5ویں اہلیہ حضرت قدائیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 مبارک ازواج, ان سے امام علی مقام کی 6 اولادیں پیدا ہوئیں. حضرت امام زین العابدین امام علی مقام کے شہزادے, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, حضرت جعفر, 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں, ایک کا نام حضرت فاطمہ صغرا اور دوسری شہزادی کا نام حضرت سکینہ. یہ شہزادے, یہ شہزادیاں. اب میں بتاؤں آپ کو, علم میں ہونا چاہیے, جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کیسٹ بھی ٹیپ ہو رہی ہے سب کچھ ہے تاکہ یہ علم کی بات آپ تک پہنچے. بی بی شہر بانو یہ کون تھی ذرا سنیں آپ. یہ یزدجرد, میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کروایا یہ نام ہے کیا, یہ زبان پہ آ نہیں رہا, ذرا اس کو دیکھو تو صحیح شاملہ وغیرہ میں. تو ساتھیوں نے تلاش کیا اور نام لکھا یزدجرد بن شہریار بن کسرا, ابراویز بن ہرمز بن کسرا, انو شیروان, فارس کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ کی یہ بیٹی تھی بی بی شہر بانو. سنو اب اور ایمان تازہ کرنے کے لیے, حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا, ملک فارس فتح ہو گیا, آخری بادشاہ کی بیٹی مال غنیمت میں لائی گئی, لباس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے, زمرد و یاقوت لگے ہوئے, زیورات ان کا مبارک گلا بھرا ہوا, ہاتھوں میں چوڑیاں, انگلیوں میں انگوٹھیاں, یہ ہیرے جواہرات. حضور فاروق اعظم سے کہا گیا کہ حضور فارس کے آخری بادشاہوں کی آخری بادشاہ کی ایک بیٹی مال غنیمت کے طور پہ آئی ہے اور اس طرح کا سارے معاملات ہے, ہیرے جواہرات سونا چاندی سب کچھ ہے. فرمایا بادشاہ کی بیٹی ہے نا, شہنشاہ کائنات کے شہزادے سے نکاح کرواؤ. اللہ اکبر, حضرت فاروق اعظم نے بیوی شہربانو کا نکاح امام حسین سے کرائے. لوگ کہتے ہیں باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، جتنے ہیرے جیورات کا وہ زیور لے کر کے آئیں، جو لباس پہن کے آئیں، اس سے تو کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے. فاروق اعظم نے سب کچھ سمیت شہزادہ رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور آپ نکاح فرمائے. اللہ اکبر، میرے فاروق اعظم پہ یہ الزام لگاتے ہو؟ ماذا اللہ سما ماذا اللہ. ابو بکر صدیق نے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، عمر نے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا. میں نے کہا پھر حضرت علی کے دور میں تم نے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ لے لیتے واپس؟ تم کہتے ہو حضرت عثمان نے بھی قبضہ کر لیا، حضرت علی کے دور میں لے لیتے. اور حاجی صاحب مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، اس لیے میں بڑا لمٹ میں چل رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سوال پوچھ لے باغ فدق کتنا تھا ذرا پیش تو کرو. میں نے کتابیں پڑھی ہیں ساری. یہ باغ فدق کہتے ہیں مدینے سے شام، وہ شام سے لبنان، کہتے ہیں اتنا بڑا باغ فدق تھا. پہلے مجھے سمجھا تو صحیح باغ فدق تھا کتنا. تم کہتے ہو باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے. اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام سے نکاح کر دیا. بادشاہ کی شہزادی بادشاہ کے نکاح میں، اور دونوں بادشاہ ہیں، وہ شہزادی ہیں یہ بادشاہ ہیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہمارے جد امجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر، شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترم کا نام ہے بی بی شہربانو، یہ بات یاد رکھنا. دوسری اہلیہ حضرت معظمہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ محترمہ مورخین کہتے ہیں کہ ابو مرہ بن عروہ بن مسعود بن معتب ثقفی سے تھی. ان کو امام حسین کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا. ان سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. تیسری اہلیہ حضرت رباب یا حضرت رباب، دونوں طریقے سے پڑھا گیا. یہ محترمہ امرا القیس بن عدی کلبیہ سے ہے. امام علی مقام کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی حضرت رباب سے تھی، بڑی محبت فرماتے. ان سے حضرت سکینہ پیدا ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی محبت کرتے. مورخین نے امام علی مقام کے اشعار بھی یہاں پر لکھے جو آپ نے ان کی محبت میں کہے. اور انہوں نے جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے بھی اشعار کہے. میں ترجمہ ذرا پیش کروں آپ کو پتا چلے. انہوں نے کہا وہ نور جو روشنی پھیلاتا تھا آج کربلا میں مقتول پڑا ہے، ظالموں نے دفن بھی نہیں کیا. اے سپنے رسول، اللہ ہماری طرف سے آپ کو بہترین جزا دے اور میزان عمل کے خسارے سے بچائے. میرے لیے آپ بلند پہاڑ کی چوٹی جس کی پناہ میں تھی، آپ کا رحم بہت عظیم تھا. اے شہزادہ رسول، اب کون رہ گیا جس کے پاس ہر مسکین یتیم اور فقیر کو پناہ ملے؟ اب مسکینوں کا کون ہے؟ اب اس قرابت کے بعد اور کوئی خوشی پسند نہیں کروں گی، یہاں تک میں مٹی میں جا کے چھپ جاؤں، یعنی میں قبر میں چلی جاؤں. اللہ اکبر، یہ امام علی مقام سے بڑی محبت فرماتی، امام علی مقام ان سے بڑی محبت فرماتے. آپ کی ایک اور اہلیہ ام اسحاق، مورخین کہتے ہیں کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ تیمی سے تھی. ان کے والد معظم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کو امام علی مقام کے ساتھ زوجیت کا شرف ملا، اور ان کے بطن سے ایک شہزادی پیدا ہوئی جو حضرت فاطمہ صغرا کے نام سے جانی جاتی ہے. حضرت قضائیہ، یہ بھی امام علی مقام کی اہلیہ، ان کا تعلق قبیلہ بنی قضائیہ سے، زوجیت میں آئی. ان سے امام علی مقام کے شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت جعفر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اب یہ باتیں، پھر اس کے ساتھ اور باتیں بھی میں آپ کو چلے بتا دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے وقت کربلا میں موجود تھے، ان کی والدہ بی بی شہر بانو بھی کربلا میں موجود تھی، لیکن امام عالی مقام کے شہزادے یہ بیمار تھے. جب سب شہید ہو گئے، امام عالی مقام آئے اپنے خیمے میں، حضور علیہ السلام کا امامہ شریف نکال کے سر پہ رکھنا چاہا، بابا جان کی تلوار اٹھانی چاہی، یہ بیماری کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں بابا جان، اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں جاؤں گا، میں مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں، تم یہیں پہ رہو، یہ خواتین جو بعد میں جائیں گی ان کا محرم کون ہوگا؟ اور سنو شہزادے، میری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا. میدان کربلا میں ان کی والدہ بھی موجود، یہ بھی موجود. حضرت علی اکبر، ان کی والدہ ام لیلہ، واقع کربلا کے وقت جوان تھے، 18 سال عمر تھی، میدان کربلا میں آئے. یزیدی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پہ آ گیا. اللہ اکبر، اس قدر خوبصورت. حضرت علی اصغر، ان کی والدہ حضرت رباب، 6 ماہ کے تھے یہ، پیاس لگی، شدت بڑھ گئی. خیمے کی خواتین نے کہا، دشمنی تو ان یزیدیوں کی آپ سے ہے، اس ننے بچے کو تو یہ پانی پلا دیں گے. امام عالی مقام لے کے باہر نکلے گود میں، کہا اسے تو پانی پلا دو. کسی خبیث نے تیر رکھا اور مارا، تیر حلق سے آر پار ہو گیا، اور یہ شہزادے امام عالی مقام ہی کی گود میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رکھنے کی. حضرت جعفر بن حسین، ان کی والدہ محترمہ حضرت قضائیہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت قضائیہ ہیں، یہ حضرت جعفر بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور واقع کربلا کئی سالوں کے بعد ہوا. حضرت فاطمہ صغرا بھی، ان کی والدہ ام اسحاق، عین در مقام مدینہ یہ جوان تھی، ان کا نکاح بھی ہوا، ان سے شہزادے بھی پیدا ہوئے، یہ بھی اس وقت مورخین کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں موجود تھی. حضرت سکینہ بنت حسین، یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھی، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نکاح ہوا ان کا امام حسن کے شہزادے سے، اور بڑی روایتیں لوگ گھڑتے ہیں، مورخین کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ وقت تو اہل بیت کے لیے توجہ اللہ اور شوق شہادت اور اتمام حجت کا تھا، اس وقت شادی کی طرف التفات کرنا، یہ بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. حضرت سکینہ کی وفات بعض لوگ کہتے ہیں شام کے راستے میں ہوئی، یہ بھی غلط ہے. مورخین کہتے ہیں واقع کربلا کے بعد عرصے تک حیات رہی، اور ان کا نکاح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ صاحبزادی سکینہ ہے، میں نے آپ کو بتایا امام عالی مقام کو ان سے محبت ہے، اور ان کی والدہ سے بھی بڑی محبت ہے. اب اور آگے بڑھتے ہیں، باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عالی مقام پیدا ہوتے ہی حضور بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، امام حسن بھی جانتے تھے، بڑے ہونے کے بعد یہ خود بھی جانتے تھے، سارے صحابہ جانتے تھے کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، سب جانتے تھے. میں کہتا ہوں اگر پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ حسین کی استقامت تھی. جانتے تھے کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، واضح طور پر کہا بھی، کل میں اسے بیان بھی کروں گا. میں نے سنا ہے کہ میرے لیے کوئی مقتل گاہ یعنی قتل کرنے کی جگہ تیار کی گئی ہے. حسین ڈرے گا نہیں، حسین اس جگہ پہ جائے گا، اور اس جگہ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اللہ اکبر، یہ ہمت اور یہ استقامت حضرت امام عالی مقام کی ہے. حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہے، میں ایک روز حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور امام عالی مقام کو سرکار کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگ گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ قبر پہنچائی، ان امتی ستقتل ابنی حاضر، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. حضرت ام فضل فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں. پھر جبریل میرے پاس اس شہادت گاہ کی مٹی بھی دے کے گئے، یعنی سرخ مٹی لے کر کے آئے. طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے قبر دی، میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض تف میں قتل کر دیا جائے گا، یعنی کربلا میں قتل کر دیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش کے فرشتے نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب، وہ فرشتہ اجازت ملنے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت حضرت امام علی مقام آئے اور حضور کی گود مبارکہ میں بیٹھ گئے تو آپ نے ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے. فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. اس نے عرض کی کہ آپ کی امت حسین کو شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتلگاہ کی مٹی بھی آپ کو دکھاؤں. پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین نے ام سلمہ نے اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اس مٹی کو شیشی بوتل میں رکھ دیا، جب امام علی مقام شہید کیے گئے واقعی وہ مٹی بوتل میں خون بن گئی، وہ مٹی خون بن گئی. حضرت شعبی فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے، ٹھہر گئے، نام دریافت کیا، لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. کربلا کا نام سنتے ہی بیٹھ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے، جہاں بیٹھے تھے زمین کا وہ حصہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا. فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، میں نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز حاضر تھا، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، جسے کربلا کہتے ہیں. یہ روایتیں بالکل تواتر کے ساتھ جو ہے موجود ہیں. اسی طرح ابو نعیم ازبق بن نباتہ سے روایت کرتے، انہوں نے کہا ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امام علی مقام کی قبرگاہ سے گزرے، یعنی کربلا سے گزرے. آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، آل محمد کے بہت سے نوجوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یا حسین المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، جب امام حسین جو غوث اعظم سے بھی افضل ہے، ولیوں کے سردار ہیں، جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ تمہیں کیسے بچائیں گے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ جب وہ اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یاد رکھو امام علی مقام کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے، اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. مجھے بتاؤ کہ اسلام بچا یا نہیں؟ جان بچانے کے تو کئی طریقے تھے، جھوٹ موٹ بیعت کر لیتے، جب نرغے سے نکلتے بعد میں کہہ دیتے میں نے تو جھوٹی بیعت کی تھی. نہیں، جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. مجھے بتاؤ لوگوں، ذرا کسی شخص کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بیمار ہو جائے، خون کی ضرورت ہو، کیا ڈاکٹر اس میں ہر کسی کا خون چڑھا دے گا؟ ذرا آواز بلند کہو، گائیں بھینس بکری کا خون چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خون کو ٹیسٹ کرتا ہے، بلڈ گروپ معلوم کرتا ہے،
वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, क्या है ग्रुप, रिजल्ट आ जाता है सामने कि मरीज के जिस्म का खून ये है। अब ये खून चाहिए, मरीज की मां आती है, डॉक्टर साहब आपको खून चाहिए, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करें, टेस्ट करें, आप क्या पता मिलता हो तो मेरा खून मेरे बेटे में डाल दे, जान आ जाएगी, नब्जें चलना शुरू हो जाएंगी, दिल की धड़कनें जारी हो जाएंगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। डॉक्टर टेस्ट करता है, कहता नहीं बीबी आपका ब्लड ग्रुप और बेटे के ब्लड ग्रुप में फर्क है, मैच नहीं करता। मरीज का बाप आता है, डॉक्टर मेरा खून टेस्ट कर ले, क्या पता मैच करता हो, ग्रुप मिलता हो। डॉक्टर टेस्ट करता है, कहता नहीं। मरीज का भाई आता है, कहता डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप जरा टेस्ट कर ले, क्या पता मैच करता हो। डॉक्टर टेस्ट करता है, नतीजे पे पहुंच जाता है, इधर से खून निकलता है, उधर भाई में डाला जाता है, जिंदगी आ जाती है, नब्जें तोड़ने लग जाती हैं, दिल हरकत करने लग जाता है, चेहरे पे सुर्खी आ जाती है। सन 60 का दौर आया, ऐसा लगा कि इस्लाम की रगों में से खून निकाल लिया गया, इस्लाम का चेहरा फीका पड़ गया, इस्लाम की नब्जों ने हरकत करना बंद कर दी। इस्लाम से पूछा गया, इस्लाम ये बता कि तुझ में किसका खून चाहिए कि तेरी नब्जें चलना शुरू हो जाए, दिल धड़कना शुरू हो जाए, तेरे चेहरे पर रौनक आ जाए। इस्लाम बोल उठा, उसी का खून चाहिए जिसमें खुद प्यारे मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो। कुदरत बारी ताला ने इंतकाब किया हुसैन का, हुसैन ने अपना खून देकर के इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम की आबयारी की। याद रखो, इस्लाम को अगर बचाना हो खून गौसे पाक की बारगाह से लाना होगा, खून गरीब नवाज की बारगाह से लाना होगा, खून दाता अली हिजवेरी की बारगाह से लाना होगा। इस्लाम को बचाने के लिए औलाद रसूल का खून चाहिए, किसी और का खून इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा, खून उसी का चलेगा जिसमें प्यारे मुस्तफा का खून होगा। यही वजह है कि निगाह, यही वजह है कि कुदरत बारी ताला ने इंतकाब किया हुसैन का, और इमाम आली मकाम ने अपना खून देकर के इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम की आबियारी की। अल्लाह अकबर, बातें बहुत है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की नशिस्त में आप जरा जल्दी तशरीफ लाए ताकि कल की नशिस्त में हम वाकियात करबला की तरफ बढ़ें, और बहुत सारी बातें हैं तारीख की जिसे मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कल अगर आप 10 बजे तशरीफ ले आएंगे तो मैं 10 बजे गुफ्तगू शुरू कर दूंगा, और इतना कह देता हूं खा पी करके आना, या नारे ही नहीं निकलते, ऐसा लगता है खाने का इंतजार कर रही हो कौन, नारे ही नहीं निकलते ना, तो जरा खा पी करके आना, 2-3 घंटे तो लग जाएंगे गुफ्तगू करते हुए, तो पूरा इंतजाम जो है वो करके आइएगा ताकि आप एक गुफ्तगू अच्छी समाप्त फरमा सके। जी जी, बाद में लंगर भी है, हाजी साहब फरमाते हो, मैं तो कहता हूं ना सुन्नियों का जलसा बगैर लंगर के कामयाब नहीं हो सकता। अब एक वक्त आएगा इश्तिहार पे लिखा होता ना, खसूसी किताब शाह अब्दुल हक साहब, मेहमान खसूसी हाजी हनीफ तैयब साहब, अब लिखा होगा कुछ अरसे के बाद खसूसी जेर सदारत बिरयानी, मेहमान खसूसी हलवा। तो जब सुन्नियों के जलसे कामयाब होंगे, जिस दिन हम बगैर बिरयानी और हलवे के जमा हो गए, सुन्नियों में सच कहता हूं वही हमारी जीत का दिन होगा, बस वही आगाज होगा, और अब तैयार रहना मुहर्रम के बाद वो आगाज होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मैं अपने वालिद मोहतरम के मिशन से पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह, वो आगाज होगा। और मैं तुम्हें अभी से कहता हूं, मेरे वालिद अरसे से कहते रहे, जितने जुलूस निकलते हैं 12 रबीउल अव्वल को, सब नश्तर पार्क पहुंचे, सब नश्तर पार्क पहुंचे, ये तवाफ करते हैं नश्तर पार्क का, ऐसा लगता है उसे चूमने जाते हैं, घूमे अपने अपने घरों को चले गए, नहीं, दुनिया हमारी ताकत देखना चाहती है, कुव्वत देखना चाहती है, और वो दिन हमारी ताकत का दिन होता है, कुव्वत का दिन होता है। तो वालिद की ख्वाहिश के नश्तर पार्क भरे, इंशाअल्लाह ताला इस साल नश्तर पार्क भरेगा, नश्तर पार्क की गलियां भरेंगी, नश्तर पार्क के इलाके इंशाअल्लाह ताला भरेंगे, ताकि मेरे वालिद मोहतरम की रूह भी खुश हो, کہ ہاں اب سنی مسلمان جو ہے وہ بالکل میدان میں آ چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اکتوبر سے اعلان سماعت فرما لے ماشاءاللہ سے 18 اکتوبر سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے گاؤں دیہات کے غریب علاقوں میں آنکھوں کے موتیے کے ہزاروں آپریشن مفت کرانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپریشن کرنے والے سرجن پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو برطانیہ سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے اور جن افراد کے آپریشن اللہ ان کو بہترین بینائی عطا فرمائے. اس ساری فراہمی بینائی کی مہم کے اخراجات المصطفیٰ برطانیہ ادا کرے گی. تو ضروری ہے کہ سنیوں کے جتنے بھی ویلفیئر ادارے ہیں المصطفیٰ ہے اور دوسرے ہیں ہم سب کا ساتھ دیں, اپنے اداروں کو ہم مضبوط کریں منظم کریں, بہت ضرورت ہے. المصطفیٰ نے الحمدللہ اچھا کام کیا. ہمارے پاس آئی سی یو وارڈ نہیں ہے, آئی سی یو روم ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ دعا کریں کہ ہمارے پاس یہ بھی موجود ہو. سنیوں کے پاس المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اس کو بھی تعمیر کرے. یہ تو آپ کو ابھی پتہ نہیں چلتا نا, جب کوئی گھر کا بیمار ہوتا ہے اور جب اسے آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے. بھرے ہوئے ہوتے ہیں کراچی کے آئی سی یو وارڈ, آغا خان بھرا ہوا, لیاقت بھرا ہوا, وہ جنا بھرا ہوا, سول بھرا ہوا, ملتے ہی نہیں ہیں کہیں بیڈ. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں بھی کام کریں گے, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم سنی مسلمانوں کو ایک اچھا ہاسپٹل دے سکیں. ہم نے 70 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو. میں سوچتا ہوں, روتا ہوں, سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں, ان 70 سالوں میں ہم نے سنیوں کو دیا کیا؟ نہ اچھا اسکول دے سکے. کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو وہ سوچتا ہے داخل کہاں کروں. چاہ صاحب کوئی اسکول ہے ایسا داخل کا کرنا؟ ہمارے ساتھی یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, امریکہ سے آئے, بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے, کوئی ہاسٹل نہیں ہے ایسا جہاں درس نظامی ہو اور بچیاں ہاسٹل میں رہ سکے. کوئی ہاسٹل نہیں, نہ اسپتال دے سکے, نہ کوئی ہاسٹل دے سکے, نہ کوئی اچھی تعلیم دے سکے. ہم نے دیے کیا؟ لڑائیاں دی, 70 سالوں میں جھگڑے دیے, آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی. بس اب میں کہتا ہوں خدا کے لیے, یار اب بس کر دو یار, بہت ہو گیا, لوگ بیزار ہو گئے, میرے نوجوان بیزار ہو گئے, اب بس کر دو ان لڑائیوں کو. اب آؤ محرم کے بعد میں ایک ایک انشاءاللہ عالم دین کے پاس جاؤں گا. آؤ اب وقت ہے اتحاد اہل سنت کا, اب وقت ہے سنی مسلمانوں کے اٹھنے کا. پھر اس کے بعد 2018 ہے اور اس میں الیکشن ہے. اگر ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی تو محنت و جدوجہد کرنے کے بعد ہم کچھ لوگ انشاءاللہ اپنے اسمبلیوں میں بھیج سکتے ہیں. اور دیکھو سیٹیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں سنیوں, خدا کے لیے اپنے ووٹ کی قدر کرو, سیٹیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ہمارے پاس 10 سیٹیں بھی ہوتی نا, 10 سیٹیں بھی قومی اسمبلی میں, خدا کی قسم ممتاز قادری کو پھانسی نہیں ہوتی. میں تمہیں سچ کہتا ہوں, پھانسی دے دی کرو گے کیا؟ سب سڑکوں پہ آ جائیں, فلاں مسجد پہنچ جائے, فلاں پہنچ جائے, کیا کرو گے؟ کہو گے بسیں جلاؤ. بسیں جلاؤ گے, 98 بسیں سنیوں کی ہوں گی. پتھراؤ کرو, زخمی سنی ہوں گے. دکانیں جلاؤ, اکثر یہ سنیوں کی ہوگی. اور جو سنی نہیں ہے اس کی بھی تم دکان یا بس جلا رہے ہو تو اس نے کیا قصور کیا؟ کیا بس گستاخ رسول ہے؟ اگر بس گستاخ رسول ہے تو میں بھی مل کے جلاتا ہوں. گاڑی گستاخ رسول ہے, میں مل کے جلاتا ہوں, کیا کرو گے؟ تو موثر طریقہ ہے ہمارا اسمبلیوں میں پہنچنا. ہمارے پاس 10 سیٹیں ہوتی ممتاز قادری کو پھانسی نہیں ہوتی. ہم نے اس طرح توجہ دی نہیں. اب یہ یوتھ بیدار ہو رہی, دیکھو یہ بہت بڑی کامیابی ہے سنیوں, یہ کراچی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب کراچی کے اندر یوتھ زیادہ ہے, نوجوان زیادہ ہے, جذبہ نوجوانوں کے اندر زیادہ ہے. اور ایسے نوجوان ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ ہیں, شناختی کارڈ ہیں, ووٹ ہے. ان نوجوانوں کی طاقت کو ہم نے بس یکجا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کچھ لوگوں کو ضرور اسمبلیوں تک پہنچا سکیں گے. اب کراچی کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، اب ہمارے لوگوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے تاکہ اسمبلی کے اندر ہم بھرپور اپنی سنی اہل سنت و جماعت کی آواز کو بلند کر سکیں، اپنے عقیدے کی آواز کو بلند کر سکیں. اس پر ابھی سے ہم نے محنت کرنا ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ لو. اگر ہم نے محنت نہیں کی، یکجہتی کا ثبوت نہیں دیا، یہ آسیہ ملونا باہر بھاگ جائے گی، اس کو باہر پلاننگ کے تحت بھجوا دیا جائے گا. اگر ہم نے اس پر ابھی سے توجہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے سنیوں کو ایک کر دے، ہمارے سنی علماء کو ایک کر دے، عوام اہل سنت کو ایک کر دے، نفرتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اطمینان کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اپنی ماؤں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئیں. باڑی میمن مسجد پہاڑی والی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جلسہ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے جلسے کا اہتمام کیا، ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں پر آئے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کل کی نشست جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے وہ آخری نشست ہوگی، انشاءاللہ اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی. 10 بجے تشریف لائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.